اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے اور ہمارے پیارے شیخ عارف برلہ شیخ العرب العجم عارف برلہ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدو کا صدقہ و طفیل ہے اور ہمارے شیخ ثانی موجودہ شیخ ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہمارے آنکھوں کا نور مربی و محبوبی حضرت والا حضرت میر صاحب دامت برکات کی کرامت ہے کہ عرصہ چار پانچ سال سے بالکل کوئی اشعار نہیں ہو رہے تھے, ایک شعر بھی نہیں ہو پایا تھا, اور اس ایک ہی ہفتے میں الحمدللہ حضرت والا کی محبت میں دوسرے غزل بھی ہو گئی ہے. الحمدللہ پیش کرتا ہوں. میرے دل کی ہے آواز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے, میرے دل کی ہے آواز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے, تیری ایسی ہے پرواز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے. میرے دل کی ہے آواز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے, تیری ایسی ہے پرواز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے. تیری مرشد سے نسبت کے شاہد سارا جہاں ہے, تیری مرشد سے نسبت کے شاہد سارا جہاں ہے, تجھے حاصل ایسے راز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے. تیری مرشد سے نسبت کے شاہد سارا جہاں ہے, تجھے حاصل ایسے راز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے. تجھے شیخ نے ایسا چاہا دنیا رشک کرے, تجھے شیخ نے ایسا چاہا دنیا رشک کرے, تیرا رتبہ رشک ایاز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے. تیرا رتبہ رشک ایاز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے. تجھے شیخ نے ایسا چاہا دنیا رشک کرے, تیرا رتبہ رشک ایاز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے. میرے دل کی ہے آواز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے, میرے دل کی ہے آواز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے, تیری ایسی ہے پرواز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے. تیرے آہ و نالے عالم میں ہیں سب سے جدا, تیرے آہ و نالے عالم میں ہیں سب سے جدا, تیرا ایسا سوز و ساز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے. تیرے آہ و نالے عالم میں ہیں سب سے جدا, تیرا ایسا سوز و ساز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے. تیرے دم سے باقی رہ گئی خوشیوں کی بہار, تیرے دم سے باقی رہ گئی خوشیوں کی بہار, تو ایسا سالک کا غم ساز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے. تو ایسا سالک کا غم ساز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں, کہیں خشکی چھانا جائے مزاج سالک پر, کہیں خشکی چھانا جائے مزاج سالک پر, تیرے ہنسنے میں یہ راز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے. تیرے ہنسنے میں یہ راز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے. کہیں خشکی چھانا جائے مزاج سالک پر, تیرے ہنسنے میں یہ راز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں, تیرے آگے شیطان بھاگے اپنی دم دبا کر, تیرے آگے شیطان بھاگے اپنی دم دبا کر, رہے حق کا تو شہباز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے. رہے حق کا تو شہباز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے, میرے دل کی ہے آواز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے. اور یہ مقطع پیش خدمت ہے, تیری لاکھ عنایت اظہر پر یہ نظر کرم, تیری لاکھ عنایت اظہر پر یہ نظر کرم, مجھے خوشتر تیرے ناز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے. مجھے خوشتر تیرے ناز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے. تیری لاکھ عنایت اظہر پر یہ نظر کرم, مجھے خوشتر تیرے ناز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے. میرے دل کی ہے آواز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے, تیری ایسی ہے پرواز کہ تجھ سا کوئی نہیں ہے. تجھے شیخ نے ایسا چاہا دنیا رشک کرے, تیرا رتبہ رشک ایاز کہ تجھ سا کوئی نہیں.
دوستوں کے حسن زن کے مطابق معاملہ فرمائیں اور اپنی ستاری کا پردہ ڈالے رہیں. اللہ تعالیٰ جیسا انہوں نے اظہار حسن زن کیا, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دیا.
سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولای، مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی، حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم و اطال اللہ وقاءہم کے مرتب شدہ اور جمع شدہ یہ ملفوظات اور ارشادات جو جنوبی افریقہ کے آٹھواں سفر 1998 میں، جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا حالت صحت میں آخری سفر تھا جنوبی افریقہ کا، اس سفر کا یہ صبر و اداد ہے اور حضرت والا کے ارشادات اور مواعظ اور ملفوظات پر مشتمل ہے۔ حفاظت نظر پر لذت بے مثل عطا ہوتی ہے۔ جو اللہ کے قانون کو نہیں توڑتے، اپنے دل کو توڑتے رہتے ہیں، ان کے ٹوٹے ہوئے دل پر اللہ تعالی کی تجلیات قرب اور حلاوت ایمانی کی تجلیات ہر وقت نازل ہوتی ہیں، اور کیسے نازل ہوتی ہیں؟ متواترہ، مسلسلہ، وافرہ، بازغہ۔ اور اس بندے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ان سے ملیں گے تو ان کے قلب کی تجلی سے آپ کو چین ملے گا، ان کے چہرے سے اور آنکھوں سے اور ان کی گفتگو سے آپ کے قلب کو سکون ملے گا۔ اور جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا، تو ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے خدا اس نالائق امتی پر لعنت نازل فرما جو کسی بہو بیٹی پر نظر خراب کرتا ہے، تو نبی کی لعنت جس پر پڑے گی، نبی کی بد دعا جس پر پڑے گی، تو اس کے چہرے پر نور آئے گا، اس کے وعظ میں، تقریر میں، تحریر میں نور آئے گا۔ میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے، میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نظر بچانے سے غم تو آئے گا، مگر اللہ کا ایسا پیار، ایسی حلاوت ایمانی نصیب ہوگی کہ دنیا میں اس لذت کی کوئی مثال نہیں، نہ بوٹی میں، نہ کھجور میں، نہ سموسے میں، نہ بریانی میں، نہ مرنڈا میں، دنیا کی کسی چیز میں اس کی کوئی مثل نہیں، یہاں تک کہ یہ مزہ جنت میں بھی نہ پاؤ گے۔ نظر بچا کر حلاوت ایمانی پانے کا مزہ جنت میں بھی نہیں پاؤ گے، کیونکہ جنت میں نفس نہیں ہے، وہاں احکام نہیں ہیں، وہاں جزا ہی جزا ہے، سزا ہے ہی نہیں، وہاں شریعت ختم، وہاں اللہ نفس کو ایسا مزکا اور مجلہ کر دے گا کہ کسی کو گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آئے گا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے اہل جنت، کیا دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ تو سب کہیں گے کہ ہرگز نہیں۔ البتہ کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ اے اللہ، ہم دنیا میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ کیا یہاں کچھ کمی ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں کمی ہے، یہاں آپ کی راہ میں گردن کٹانے کا، شہادت کا مزہ نہیں ہے، کیونکہ جنت میں کوئی کافر نہیں ہے جس کی تلوار سر پر لگے اور ہم آپ کے راستے میں شہید ہوں۔ تو نظر بچانے والوں کو بھی انشاءاللہ شہادت کا درجہ ملے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن میں دیکھ لو کہ جو اپنے دل کو بری خواہشات سے بچاتے رہتے ہیں اور دل پر غم اٹھاتے رہتے ہیں اور اندر اندر خون آرزو کا دریا بہا دیتے ہیں، تو ان کا خون رائیگاں نہیں جائے گا، یہ بھی شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور اس شہادت کا نام شہادت باطنی یا معنویہ ہے۔ تو چار اعمال بتانے کا میں نے وعدہ کیا تھا، اسی پر مضمون کو ختم کر رہا ہوں۔ بعض دوست ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے کہا تھا کہ 10 منٹ سے زیادہ بیان نہ کرنا، لہذا اب جلدی جلدی چار اعمال بیان کرتا ہوں۔ نمبر ایک، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھ لو، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے اور سامنے سے، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اور یہ جو نیچے والے ہونٹ سے نیچے داڑھی کا بچہ ہے، اسے بھی نہ کٹاؤ، تو آپ کا چہرہ روحانی بیوٹی پارلر ہو جائے گا۔ اور بڑی بڑی مونچھیں نہ رکھو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ اور جب ایران کے دو سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی مونچھیں رکھ کر اور داڑھی کٹا کر آئے، تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک ان سے نفرت سے پھیر لیا۔ ان کی شکلیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوئی۔ تو جب قیامت کے دن آدمی بڑی مونچھوں کے ساتھ اٹھے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نفرت ہو گئی، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیسے ملے گی؟ اس لیے اللہ کے بھروسے پر داڑھی رکھ لو، تاکہ قیامت کے دن یہ شعر پڑھ سکو: تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے پیاروں کی شکل بناؤ، شاہراہ انبیاء، شاہراہ اولیاء، انبیاء اور اولیاء اللہ کی اور اللہ کے دوستوں کی سپر ہائی وے مت چھوڑو، اور نافرمانوں اور یہودیوں عیسائیوں کی شکل مت بناؤ۔ ہمت سے کام لو، کوئی کچھ نہیں کہے گا، اگر کوئی ہنسے تو یہ شعر پڑھو، اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے۔ اور میرے حال پر تبصرہ کرنے والو، میرے حال پر تبصرہ کرنے والو، تمہیں بھی اگر عشق یہ دن دکھائے۔ تو چہرے کا ایک سٹرکچر پیش کر دیا، اب دوسرا سٹرکچر ہے کہ ٹخنا نہ چھپاؤ۔ امریکہ کے ہیلتھ سینٹر میں بورڈ لگ گیا ہے کہ جو ٹخنا چھپائے گا وہ پاگل ہو جائے گا۔ سردی کے موسم میں موزہ پہن لو، نیچے سے جو لباس اوپر آ رہا ہو اگر اس سے ٹخنا چھپ جائے تو جائز ہے، جیسے موزہ نیچے سے آ رہا ہے، اور بیٹھنے یا لیٹنے کی حالت میں بھی ٹخنا چھپانا جائز ہے، جیسے چادر، کمبل، رضائی وغیرہ اوڑھنے سے اگر ٹخنا چھپ جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ البتہ عورتوں کا ٹخنا مت کھولنا، یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو ٹخنا چھپانے کا حکم ہے۔ ایک کنجوس کی حکایت۔ یہ وضاحت اس لیے کر دی تاکہ بات نامکمل نہ رہے، جیسے ایک مولوی صاحب نے بیان کیا کہ اگر اللہ کی راہ میں ایک روپیہ دو گے تو اس سے دس گنا زیادہ ملے گا، قرآن پاک میں ہے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، لیکن مولوی صاحب نے یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ دس گنا زیادہ آخرت میں ملے گا۔ ایک کنجوس کے پاس دس اشرفیاں تھیں، تو اس نے سوچا کہ کسی مولوی صاحب کو دے دوں تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ وہ جلدی سے گیا اور پیٹ کاٹ کاٹ کر جو دس اشرفیاں جمع کی تھیں وہ ایک مولوی صاحب کو دے کر کہا کہ مولوی صاحب یہ خیرات لے لو۔ مولوی صاحب کا کیا پوچھنا کہ خیرات مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، مولوی صاحب مقروض تھے، غریب آدمی تھے، جلدی سے خیرات لے لی۔ اب اس کنجوس نے کہا کہ اللہ میاں جلدی 100 اشرفیاں دو، کیونکہ ایک پر 10 کا وعدہ ہے۔ لیکن جب کئی دن تک اس کو 100 اشرفیاں نہیں ملیں تو مارے غم کے اس کا برا حال ہو گیا۔ جب غم زیادہ ہوتا ہے تو موشن شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو 10 شروع ہو گئے۔ تو وہ باہر موشن کرنے کے لیے گیا، کیونکہ گاؤں کا رہنے والا تھا، وہاں ایک پہاڑی سی تھی، اس میں گاؤں والے پخانہ کرتے تھے، اور گاؤں والوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہکتے ہوئے انگلی سے یا تنکے سے زمین کھودتے رہتے ہیں۔ تو وہ بھی ایسے ہی زمین کرید رہا تھا تو اچانک ایک تھیلا نظر آیا، کسی زمانے میں وہاں کسی نے اشرفیاں دفن کی تھیں، وہ اسے مل گئیں۔ تو اس نے ماری خوشی کے استنجا بھی نہیں کیا اور جا کے اس مولوی صاحب کو کسی اور گاؤں میں پکڑا، اور عین بیان کے وقت کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مولوی صاحب تم نامکمل بیان کرتے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو دیکھو، مولویوں کا استاد بنا ہوا ہے۔ تب اس نے کہا کہ جب بیان کیا کرو تو یہ بھی کہا کرو کہ ایک کے دس تو ملتے ہیں لیکن مروڑے بھی غضب کے آتے ہیں، یعنی اس کو دست بھی لگتے ہیں، پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے، درد کو اردو میں مروڑ کہتے ہیں۔ تو ہر لباس جو اوپر سے آ رہا ہو اس سے ٹخنا چھپانا حرام ہے، یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، میں بہت مدلل بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، لباس کا جتنا حصہ ٹخنے سے نیچے ہوگا تو جسم کا اتنا حصہ جہنم میں جلے گا۔ فتح الباری شرح بخاری 14 جلدوں میں ہے، اس میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ لکھا ہے، فَإِنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَىٰ تَحْرِيمِ الْإِسْبَالِ، تمام حدیثوں کو سامنے رکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹخنا چھپانا حرام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان بن سہل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یا سفیان ابن سہل لا تسبل فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ، ٹخنا مت چھپاؤ، ٹخنا چھپانے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ تو دو اسٹرکچر ہو گئے، اب دو فنیشنگ بتاتا ہوں۔ نمبر ایک، نظر کی حفاظت کرو، اگر نہ دیکھنے سے جان بھی چلی جائے تو جان دے دو، مگر اپنے مالک کو ناخوش نہیں کرو۔ آج ارادہ کرو کہ ساری زندگی نظر بچائیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی خوبصورت شکل سامنے آ جائے تو نظر بچا کر غم اٹھا لو، اللہ کے راستے کا کانٹا سارے عالم کے پھولوں سے افضل ہے، اور انشاءاللہ اس غم سے خدا کو پا جاؤ گے، اور ایسا درد دل نصیب ہوگا کہ آپ تمام اولیاء اللہ سے بڑھ جاؤ گے۔ جو نظر بازی کرتا ہے وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو ولی اللہ رومانٹک مزاج ہو اور اس عاشقانہ مزاج کے باوجود اپنی نظر بچا کر غم اٹھاتا ہو، اس کے درد بھرے دل کی تجلیات اور اس کے درد بھرے دل کے انوار کو دوسرے نہیں پا سکتے۔ آج سے وعدہ کر لو کہ ہم آنکھوں کا زنا نہیں کریں گے، اپنا دل توڑ دیں گے، مگر اللہ کا حکم یغضوا من ابصارہم نہیں توڑیں گے۔ آج اس بات کا ارادہ کر لو، انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ بدنظری کی وجہ سے بعض لوگوں کا خاتمہ خراب ہو گیا، کیونکہ کوئی حسین یا حسینہ دل میں گھس گئی یا گھس گیا تو مت وقت دل سے وہی نکلا۔ لہذا اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ لوٹے میں جو ہوتا ہے تو ٹونٹی سے وہی نکلتا ہے۔ اگر دل میں دنیاوی حسین ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت وہی نکلے۔ اللہ کے راستے کا غم بہت مزیدار ہے، اس میں اتنا مزہ ہے کہ کچھ نہ پوچھو۔ یہ سب مرنے والی لاشیں جو ہیں، یہ سب لاشے ہیں، ان پر تو جب زندگی ہی میں بڑھاپا آ جائے گا تو لوگ نفرت کر کے بھاگ جائیں گے، اور مرنے کے بعد تو نہ کوئی مجنو ملے گا نہ کوئی لیلا ملے گی۔ اس پر میرا شعر سن لو، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو مجنو ملا نہ تو لیلا ملی، ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہیں، ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہیں، جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی، جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی۔ اللہ کی شان ہے کہ لا الہ کے بعد الا اللہ دیا، یعنی لیلا سے بچو تو اللہ ملتا ہے۔ اگر کوئی کسی لیلا کو پیار کر رہا ہے اور اس لیلا کو اچانک ایک سخت بدبودار موشن آ جائے تو بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ یہ ہگنے موتنے والی لاشوں پر مرنے والا انٹرنیشنل الو اینڈ منکی اینڈ ڈونکی ہے، یہ مولا کو ناراض کر کے لیلا کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ بتاؤ، مرنے والوں پر مرنا عقل مندی ہے؟ چند دن میں شکل بدل جانی ہے، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں۔ اور میر صاحب نے پڑھا تھا، کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی۔ اور چوتھی چیز ہے دل کی حفاظت۔ بس اب اسی پر تقریر ختم کرتا ہوں، دل میں گندے خیالات مت آنے دو۔ کبھی شیطان ایسا الو بناتا ہے کہ پرانے گناہ یاد دلاتا ہے کہ تم نے بچپن میں یا جوانی میں یہ گناہ کیا تھا، اب اس کا مزہ یاد دلا رہا ہے۔ ایسے میں فوراً لا حول پڑھ کر میرا یہ شعر پڑھو، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے، کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت پر مر رہا ہے، اور مرنا برائے لیلا ہے۔ اگر لیلا پر مر گیا اور مولا نہ ملا تو بتاؤ دنیا سے کتنے محروم جاؤ گے، جس پر مرے تھے، مثلا دکان پر، کاروبار پر، موٹر پر، قالین پر، سموسا پاپڑ پر، وہ سب تمہیں بھلا دیں گے اور تم خالی کفن میں قبرستان جاؤ گے۔ لہذا اگر مولا کو بھی نہ پایا اور دنیا بھی چھوڑ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ اگر اللہ کو حاصل کرو اور تقوی سے رہو، انشاءاللہ مولا کے پاس مولا کو ساتھ لے کر جاؤ گے، پھر اس سے بڑھ کر کون مالدار ہوگا؟ نظر بچانے کا یہ میں نے بہت مشکل پرچہ پیش کیا ہے، اللہ اپنی راہ کو ہم سب پر آسان فرما دیں، نظر بچانے پر ہم کو حلاوت ایمانی عطا فرما دیں۔ اے مولا، سب گناہوں سے ہم کو بچا، نافرمانی کی حالت میں موت سے مجھ کو، میری اولاد کو، آپ کو اور آپ سب کی اولاد کو بچا لیجئے۔ بس یہ چار اعمال جو بتائے ہیں، ان سب پر عمل کر لو، پھر آپ مجھے دعائیں دو گے، کیونکہ یہ اللہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں، آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں، سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم۔ نظر بچانا بہت شارٹ کٹ راستہ ہے، حرام عادتوں کو پھانسی دے دو گے تو اللہ ایسے جذب فرمائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آہ، میں اتنا نالائق تھا اور اللہ نے مجھ کو اتنا قرب عطا فرمایا، اور مخلوق بھی آپ پر تعجب کرے گی کہ اس کی تقریر میں اب کیسا اثر آ گیا ہے۔ آج سے مرنے والوں پر مرنا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو اور کسی کا فرسٹ فلور مت دیکھو، ورنہ گراؤنڈ فلور سے پالا پڑے گا، اور گراؤنڈ فلور میں آگے سے عرق گلاب نہیں پاؤ گے اور پیچھے سے زعفران نہیں پاؤ گے۔ بس ایک نصیحت سن لو کہ اپنے مولا کو ناراض کر کے اپنے قلب میں حرام خوشیاں لانے کی غیر شریفانہ حرکت مت کرو۔ اگر انسان ہو، اگر شرافت و حیا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر حیا ہے، کچھ شرم ہے، تو جس کی کھاتے ہو اس کی روٹی کھا کر ان کو ناراض مت کرو۔ اللہ ہم سب کو اس کی ہمت و توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔
حضرت نے فرمایا کہ جو گناہ پہلے ہو گئے ان کا خیالات نہ لاؤ اور اس سے لذت حاصل نہ کرو۔ اس کا مطلب حضرت والا کہ یہ ہے کہ اگر خود بخود گناہ کے خیال تو آئیں گے، جو گناہ ایک دفعہ سرزد ہو گیا تو اس کا خیال تو آتا رہے گا، لیکن اپنے اختیار سے اس گناہ کو خیال کو لائے نہیں، بیٹھ کے اس کو سوچ کے تازہ کر رہا ہے، یا گناہ کا خیال آ گیا اور پھر اس میں لذت حاصل کر رہا ہے۔ گناہ کا خیال آنا گناہ نہیں ہے، لیکن گناہ سے لذت لینا، اس میں مشغول ہونا گناہ ہے۔ تو اگر کسی کو خیالات آتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، خیالات آنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لانے پہ گناہ ہے، یا ان پہ آ گیا تو اس پہ مشغول ہونے میں گناہ ہے۔ بس اس کا علاج بھی یہی ہے کہ کسی کام میں لگ جائیں، کسی پڑھنے لکھنے میں لگ جائیں، اپنے یعنی عدم التفات، اس کی طرف التفات نہ کریں، اور اس کو بھگانے کی بھی کوشش نہ کریں کہ کیوں آ گیا، یہ بھی مشغول ہونا ہے کہ کیوں آ گیا، وہ اور زیادہ چپکتا ہے۔ اور ایسا ہے فرمایا تھا جیسے بجلی کا تار پڑا ہوا ہے، اگر اس کو چھوو گے تب بھی کرنٹ مارے گا، ہٹاؤ گے تب بھی کرنٹ مارے گا۔ لہذا بس اس کا علاج یہی ہے کہ خیالات آ جائیں تو بس اس سے عدم التفات برتو، اور اپنا اس میں مشغول ہو کے لذت نہ لو۔ اس کو خوب سمجھ لو، گناہ کا خیال آنا گناہ نہیں ہے، گناہ کا تقاضا پیدا ہونا گناہ نہیں ہے، گناہ کرنا گناہ ہے، خیال لانا، خیال میں مشغول ہونا یہ گناہ ہے۔ بس خیالات آ جائیں، اس سے کچھ نہیں، اور تکلیف ہوگی دل کو اس سے اور درجہ بلند ہوتا ہے۔
اٹھائیس جمادی الثانی 1419 ہجری مطابق 20 اکتوبر 1998 بروز منگل بعد مغرب، برمکان عبد القادر صاحب، اسٹنگر، جنوبی افریقہ۔ بیت اللہ کے جغرافیے میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں۔ مجھے یہ خیال آتا تھا کہ سرسبز علاقے اور ایسے مناظر جہاں درختوں کی قطاریں ہوں، خوب ہرے بھرے درخت ہوں، لوگ اپنا گھر وہاں بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر ایسے پہاڑوں میں بنایا جہاں گھاس بھی نہیں ہے۔ پھر مجھے اس کا جواب بھی آ گیا کہ جب تم لوگ انسان ہو کر اچھے پڑوس میں، اچھے گھرانے میں، اچھے ماحول میں اپنا گھر بناتے ہو تو تمہارا خالق ہو کر میں یہ بات نہ جانوں گا، یہی پڑوس تمہارے لیے مفید ہے، کیونکہ اگر درختوں کی قطاریں ہوتی تو تم لوگ میرے گھر سے چمٹنے کے بجائے، ملتزم پر دعائیں مانگنے کے بجائے، کیمرے لے کر درختوں اور باغات حرم میں اور پہاڑوں کے دامن میں بیٹھے ہوئے سینری بناتے، واہ سبحان، اور فوٹوگرافی کرتے اور میری یاد سے غافل ہو جاتے۔ میری رحمت کے تقاضے نے یہ پسند نہیں کیا کہ
یہ شریعت کے اسرار، احکام، رموز ہیں، یہ الہامی علوم ہیں جو حضرت والا کو عطا ہوتے تھے، یہ عام بات نہیں ہے۔ یہ جو حکمت بیان فرما رہے ہیں یہ کسی کتابوں میں دیکھ لو نہیں ملے گی۔ وہاں کے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ حضرت پہلی دفعہ ہم نے یہ حکمت آپ کی زبان مبارک سے سنی، ورنہ کہیں نہ پڑھی نہ سنی۔
میری رحمت کے تقاضے نے یہ پسند نہیں کیا کہ میرے عاشقین مجھے یاد کرنے کے بجائے میرے گھر کے پڑوس میں ایسی سینریاں بناتے رہیں جس سے وہ ہمارے پاس کم رہیں اور غیروں میں زیادہ رہیں۔ جو ابا اپنے بیٹے کا عاشق ہوتا ہے وہ خوبصورت بیوی سے اس کی شادی نہیں کرتا، ورنہ وہ ہر وقت آئی ایم بزی کہے گا اور ابا کے پاس نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو غیر اللہ میں بزی ہونے نہیں دیا اور لباس بھی احرام کا پہنا دیا تاکہ اس میں کوئی کشش ہی نہ رہے، نہ شکل پرستی باقی رہے، نہ ادھر ادھر نظر خراب کریں۔ اور سر بھی منڈوا دیا کہ اچھا تم لوگ بال پرست ہو، ہم تمہارے بال بھی اڑا دیتے ہیں۔ میرا ایک شعر ہے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، جس کی زلفوں پہ میر مرتے تھے، جس کی زلفوں پہ میر مرتے تھے سر منڈا کر کیا سلام اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرم کا ایسا جغرافیہ رکھ کر ہم کو ہر طرح سے غیر اللہ سے بچا لیا۔ ایک بات یہ بھی بتاتا ہوں کہ درخت صبح صبح آکسیجن نکالتے ہیں جو صحت کے لیے مفید ہے، اور شام کو کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں جس سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو آپ بتائیے، ہم دن بھر حرم میں رہتے تو شام کو کاربن ڈائی آکسائڈ کے خوف سے اللہ کے گھر سے بھاگنا پڑتا یا نہیں؟ یہ اللہ کا پیار ہے کہ میرے بندے صبح و شام ہمیشہ میرے پاس حرم میں رہیں، میری یاد میں رہیں، یہاں کسی قسم کی کاربن ڈائی آکسائڈ ہی نہ نکلے۔ دین اسلام کا مزاج۔ پھر ہجرت کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور دین اسلام کا مزاج بتا دیا کہ جب تک اپنے گھر سے بے گھر نہیں ہوگے اللہ کی محبت تمہارے دل میں نہیں آئے گی۔ تم بے گھر ہو جاؤ پھر تمہارے قلب کو اللہ اپنا گھر بنائے گا۔ تم بے گھر ہو کر بزرگوں کے پاس جاؤ، شیخ کے پاس جاؤ، اور اگر شیخ بھی بے گھر ہو جائے تو نور اعلی نور ہے۔ مرید بھی بے گھر ہو، پال بچوں سے کاروبار سے دور ہو، اور شیخ بھی اپنے بال بچوں سے گھر بار سے دور ہو، دونوں بے وطن ہو جائیں تو اللہ بہت تیز والی پلاتا ہے۔ اختر کا شعر سن لو، مانا کہ بہت کیف ہے حب الوطنی میں، مانا کہ بہت کیف ہے حب الوطنی میں، ہو جاتی ہے میں تیز غریب الوطنی میں، ہو جاتی ہے میں تیز غریب الوطنی میں۔ جب اللہ کے لیے کوئی پردیسی ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، گھر چھوڑتا ہے، بال بچوں کو چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تیز والی پلاتا ہے۔ یہی راز ہے ہجرت کا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اگر اللہ چاہتے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وطن سے بے وطن نہ ہوں، صحابہ وطن سے بے وطن نہ ہوں، تو موت کے فرشتے عزرائیل علیہ السلام بھیج دیتے، وہ ابو جہل ابو لہب جس سب کا گلا دبا دیتے، اور ان اذیت پہنچانے والوں کی وجہ سے آپ کو اور صحابہ کو ہجرت نہ کرنی پڑتی۔ لیکن باوجود قدرت کاملہ کے پھر بھی ہجرت کو فرض فرمایا، اور ان کی موت فرشتوں سے نہیں صحابہ کی تلواروں سے ہوئی تاکہ میرے صحابہ کو قتل کفار کا شرف ملے۔ سبحان اسرائیل علیہ السلام ہی کو ساری فضیلت نہ مل جائے، اور اگر اللہ مکہ ہی میں کافروں کو مار دیتا اور آپ وطن سے بے وطن نہ ہوتے تو اہل مدینہ جو آپ پر جان چھڑک رہے تھے ان کو عشق و محبت کا حصہ کیسے ملتا؟ سبحان۔ بقول مولانا منصور الحق ناصر کے، ان سے محبوب حقیقی کا پتہ ملتا ہے، ان سے محبوب حقیقی کا پتہ ملتا ہے، شیخ پر جان چھڑکنا یوں ہی بیکار نہیں، شیخ پر جان چھڑکنا یوں ہی بیکار نہیں۔ ان سے محبوب حقیقی کا پتہ ملتا ہے، شیخ پر جان چھڑکنا یوں ہی بیکار نہیں۔ تو اہل مدینہ نے اپنی جان، مال، آبرو اور محبت پیش کی، اللہ تعالیٰ نے عشق کی کرامت پیش کی کہ جو لوگ میرے پیاروں کو پیار کرتے ہیں تو ہم اپنے پیاروں کو ان پیار کرنے والوں کو دے دیتے ہیں۔ لہذا اہل مکہ اس قابل نہیں کہ ہمارا پیار ان کے ساتھ رہے، کیونکہ انہوں نے ہماری نعمت کی ناقدری کی ہے۔ ناقدروں سے اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جو قدر دانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف نعمت میں اضافہ نہیں کرتا بلکہ ازدیاد نعمت کے ساتھ وہ محبوب بھی ان کو دے دیتا ہے۔ لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مدینہ کو دے دیا۔ اللہ والوں کی قدر دانی پر ایک علم عظیم
کیا جو فرمایا، جیسے ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک آیا، جیسے ہندوستان سے پاکستان آئے نیت کر لے کہ میں کافروں کے وطن سے ہجرت کر رہا ہوں پاکستان مسلمانوں کی طرف، تو انشاءاللہ ہجرت کا ثواب ملے گا. اسی طرح کوئی شخص کہیں رہتا ہے اور اس نے اپنے شیخ کے قریب، وہاں سے اپنا گھر چھوڑ کے شیخ کے قریب آ گیا، تو یہ بھی ہجرت ہے، یہاں اس میں بھی انشاءاللہ ہجرت کا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کے لیے اس نے گھر کو چھوڑا. بس نیت کر لیں کہ میں یہ جو ہے یہ اللہ کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، تو اس میں ثواب انشاءاللہ ہجرت ہی کا ملے گا.
اللہ والوں کی قدردانی پر ایک علم عظیم. اس لیے میں نے بہت پہلے افریقہ ڈربن میں مولانا یونس پٹیل کی مسجد میں کہا تھا کہ اللہ والوں کی قدر کر لو، ورنہ تم سے چھین کر اللہ والوں کو اللہ ان بستیوں میں بھیج دے گا جو قدردان ہیں. اور اس کی دلیل میرے قلب میں یہی عطا ہوئی جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں بیان کی، کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود کعبہ شریف، زمزم اور 100,000 ثواب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ سے چھین لیا اور مدینہ شریف کے صحابہ کو دے دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کمپیوٹرائز مذہب نہیں ہے کہ کھاتا لے کے بیٹھو کہ یہاں 100,000 کا ثواب ہے، جہاں اللہ خوش ہیں ہماری جنت وہیں ہے، ہمارا ثواب وہیں ہے، وہیں ہمارا ایمان ہے، وہیں ہمارا اسلام ہے، وہیں ہمارا احسان ہے، ثواب کی کھاتا پیڑی کچھ نہیں ہے. اب اگر کوئی بیوقوف کہے کہ ہم 9 تاریخ کو کعبہ شریف نہیں چھوڑیں گے، ملتزم پر لپٹے رہیں گے، ہم جنگل میں کیوں جائیں جہاں ہم کو کعبہ نہیں ملے گا، تو اس کا حج نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بتا دیا کہ آج کعبہ میں کعبے والا نہیں ملے گا، آج اللہ عرفات کے جنگل میں ملے گا. بادشاہ جہاں خیمہ لگا دے وہیں پر پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، اللہ آج عرفات کے میدان میں ملے گا، آج ہم سے وہاں مانگو، لہذا کعبہ کے پتھروں پر جان مت دو، کعبے والے پر جان دو. اللہ کی شان باخبر لوگوں سے پوچھو. اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ اے دوستو، 40 دن کسی اللہ والے کے پاس رہو تاکہ تمہیں کعبے والا مل جائے. گھر کے لیے تو ہر سال نفلی حج و عمرہ کرتے ہو، لیکن اللہ جو مالک ہے، کعبے کا خالق ہے، گھر والا ہے، رب کعبہ ہے، اس کی محبت سیکھنے کے لیے کبھی 40 دن بھی نہیں نکالتے. تو اس نفلی حج کرنے والے سے بزرگ نے یہ کہا، اے قوم بھی حج رفت کجائیت کجائیت، معشوق ہمیں جاست بیائیت بیائیت. اے نفلی حج کرنے والو، کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا معشوق تو میرے دل میں ہے، اللہ تو میرے دل میں ہے، تم لوگ میرے پاس آؤ. چنانچہ ایک عالم نفلی حج کرنے جا رہے تھے، ایک اللہ والے نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نفلی حج کرنے جا رہا ہوں. فرمایا کہ جس کے گھر جا رہے ہو تو کیا گھر والے سے جان پہچان ہے؟ بس تیر لگ گیا اور رونے لگے. پھر فرمایا کہ کیا تم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت نہیں کی، الرحمن فاسأل بہ خبیرا. رحمان کی شان کو اللہ والوں سے پوچھو، باخبر لوگوں سے پوچھو. جو اللہ سے باخبر ہیں ان سے خبر لو، اللہ میاں کی خبر بے خبروں سے کیا لوگے؟ کعبے میں حج عمرہ تو ہو جائے گا، مگر اللہ سے ملانے والے اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے پہلے ہی سے ملے ہوئے ہیں. جو خود اللہ سے نہیں ملا وہ کیا ملائے گا؟ حکیم الامت کے خلیفہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ، ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. جو اللہ سے ملے ہوئے ہیں ان سے ملو، اور کوئی راستہ اس سے اسہل اور قوی تر نہیں ہے. جو لوگ اللہ والوں کے پاس رہے وہ کم عبادت کے باوجود اللہ والے بن گئے، نشہ عبادت سے محفوظ رہے. اللہ والوں کے ذل شفقت نے ان کے عجب و کبر کے جراثیم پر DDT چھڑک دی. اور جن لوگوں نے اللہ والوں کو پیر و مرشد نہیں بنایا، تنہائی کی عبادت کی، تم تکبر میں مبتلا ہو گئے، اپنی عبادت پر ناز کیا، ہر ایک کو اپنے سے کمتر سمجھا اور اپنے کو سب کچھ سمجھا، اور انا میں مبتلا ہو گئے، اور انا فنا ہوتی ہے کسی صاحب نسبت اللہ والے کا دامن پکڑنے سے۔ اللہ کے مقبول بندوں سے مقبولیت ملتی ہے، جیسے اپنے بچے کے دوست کو بھی باپ پیار کرتا ہے کہ یہ میرے پیارے کا پیارا ہے، تو اللہ کے پیاروں کے ساتھ جو رہتے ہیں وہ بھی پیارے بن جاتے ہیں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلکٹر تھے، مولوی نہیں تھے، لیکن حکیم الامت کی صحبت اور ان کی عشق و محبت کی وجہ سے علماء کے شیخ ہوئے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے بھی خواجہ صاحب کو اپنا پیر بنایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے منا و مزدلفہ کے پہاڑوں پر سبزہ نہ ہونے کا سبب عطا فرمایا۔ اور ایک بات اور ہے، حج کے دنوں میں جب لاکھوں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے تو جانوروں کی 10 لاکھ اتڑیوں کو ان پہاڑوں پر پھینک دو، اگر وہاں سبزہ ہوتا تو بیماریاں پھیلتی یا نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں کے پہاڑوں پر سبزہ نہیں رکھا، کالے کالے پہاڑ 12 بجے دن میں سورج کی گرمی سے آگ بن جاتے ہیں، اور جانوروں کی اتڑیوں کی غلاظتوں سے کوئی جراثیم نہیں پیدا ہوتے، اور ہر پہاڑ بزبان حال یہ مصرع پڑتا ہے، جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ لہذا وہاں کوئی بیماری نہیں پھیلتی، تو اللہ نے ہماری صحت کا تحفظ کیا اور غیر اللہ سے اور سینریوں میں مشغولیت سے بچایا۔ آہ، جو ہمیں لا الہ کا حکم دے رہا ہے وہی ہمیں غیر اللہ سے بھی بچاتا ہے۔ جو لوگ اللہ والوں کے پاس کچھ وقت لگا کر حج کو جاتے ہیں، ان کو حج میں کچھ اور ہی مزہ آتا ہے۔ میرا ایک شعر طواف ہی کے لیے مورود ہوا، موضوع نہیں ہوا، مورود ہوا، یعنی پیدا ہوا۔ شعر تو پیدا ہوتا ہے، فرق یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور اشعار دل سے نکلتے ہیں۔ درد دل سے اشعار نکلتے ہیں اور درد ذہن سے انسان نکلتے ہیں، پیٹ کے درد سے انسان نکلتے ہیں۔ جب ماں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ دعوت اللہ کی شرط۔ ایک شخص نے،
اس میں جو والا نے فرمایا کہ وہ جو بزرگ تھے نفلی حج کے لیے جا رہے تھے، نفلی حج، اور جو لوگ نفلی حج زیادہ کرتے ہیں اور اہل اللہ کی صحبت نہیں اٹھاتے، ان کے لیے یہ ہے کہ پہلے کسی اللہ والے سے اس صحبت میں رہے۔ لیکن اگر کسی پر حج فرض ہے تو وہ یہ نہ کرے کہ میں پہلے صحبت اہل اللہ میں رہوں، جا کے اس کے سال بھر وہاں لگاؤں اور اس کے بعد پھر حج ادا کروں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ جلدی سے جلدی فرض حج صرف ادا کرے، لیکن جو نفلی عبادات ہیں، نفلی حج ہے، نفلی عمرہ ہے، تہجد ہے، ان سب سے بڑھ کے چند منٹ کی صحبت اہل اللہ کی ہے۔ ایک لمحے کی صحبت، حضرت حامی فرماتے ہیں کہ 1 لاکھ سال کی عبادت سے افضل، اس لیے کہ ان کی صحبت میں کبھی ایسی بات مل جاتی ہے جو زندگی بھر کے لیے کام آتی ہے،
بے شک،
اور زندگی بھر کے لیے آدمی بچ جاتا ہے اور خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اس لیے 1 لاکھ سال سے ایک لمحے کی صحبت کو حضرت حکیم الامت جو مجدد تھے اپنی صدی کے، انہوں نے جامع المجددین تھے، یہ انہوں نے فرمایا کہ نفلی عبادات سے زیادہ اہم اور زیادہ جو ہے مفید وہ صحبت اہل اللہ ہے۔ لیکن کسی پہ حج فرض ہے یا نماز فرض ہے، یہ نہیں کرے کہ پہلے صحبت میں شیخ کے کوئی نماز نہیں پڑھتا، کہ جا کے صحبت میں بیٹھتا ہوں، نماز بعد میں شروع کروں گا، یا حج فرض ہو گیا جا کے صحبت میں شیخ کی صحبت میں بیٹھ گیا کہ اگلے سال حج کروں گا، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اس کے لیے ہے جہاں فرض کا معاملہ ہے وہاں اس کو پہلے ادا کرنا ہے، لیکن بعد میں جو نفلی حج وغیرہ کرتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ والے کے کسی پاس رہ کے پھر حج کرنے جائے۔ حضرت فرماتے ہیں پھر کعبہ کچھ اور نظر آئے گا، پہلے صرف کعبہ نظر آتا تھا، پھر جب اہل اللہ کی صحبت میں رہے گا تو کعبے میں کعبے والا نظر آئے گا۔ حج کردن زیارت ایک خانہ بود اور حج رب البیت مردانہ بود. حج کرنا تو عام آدمیوں کا زیارت ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی، لیکن حج رب البیت جو اس گھر کا جو مالک ہے، جو رب ہے، اس کا طواف کرنا جو ہے یہ اہل اللہ کا کام ہے. وہ خالی طواف کعبے کا نہیں کرتے بلکہ ان کو رب البیت کا ملاقات کا اور اس کی زیارت کا مزہ تھا پاتے ہیں. ان کی روح اللہ ہم کو نصیب فرمائے. اسی لیے صحبت اہل اللہ کی اہمیت پر حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب نے فرمایا تھا، ایک شخص حضرت شیخ الحدیث کے مرید تھے، حضرت شیخ حج کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، خانہ کعبہ میں تھے، تو پھر حضرت کی مجلس ہوتی تھی حضرت شیخ الحدیث کی عصر کے بعد، تو اس نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت، حضرت شیخ کی مجلس عصر کے بعد ہوتی ہے، اس وقت میرے پاس وہی وقت ہوتا ہے کہ میں طواف کروں، اس کے علاوہ مجھے وقت ملتا نہیں یا کم ملتا ہے، تو میں شیخ کی مجلس میں جاؤں یا حضرت شیخ الحدیث کی مجلس میں جاؤں یا طواف کروں، طواف کروں یا شیخ کی مجلس میں جاؤں. حضرت حضوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تو پہلے تلاوت کرتے ہو یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو. فرمایا کہ بس ایسے ہی یہ معاملہ ہے، پہلے شیخ کی مجلس میں جاؤ، دل بنوا لو، تو پھر اللہ تعالی کی کعبے میں کچھ اور ہی تجلی آتا رہے، صحبت شیخ میں بیٹھو، کیونکہ وہ فرض تو تھا نہیں، نفل تھا، ثواب کا کام تھا، تو اس کو ترجیح دی شیخ کی صحبت. ہمارے تمام بزرگوں کا یہی قاعدہ ہے. اسی سے ہمارے بزرگوں کے کیا پوری سلسلے، جو چاروں سلسلے ہیں، ان سب کا یہی، اسی طریقے سے لوگ اللہ والے بنے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہ مطالعے سے، نہ درس و تدریس سے، نہ محض تبلیغ سے، نہ محض تصنیف سے، نہ کسی بھی دین کے کام سے آدمی صاحب نسبت نہیں ہوتا. صاحب نسبت وہ اسی اہل اللہ کی صحبت سے ہوتا ہے. اللہ والا جو ہے اللہ والوں کی صحبت سے بنتا ہے. آدمی آدمی سے بنتا ہے، آدمی آدمی بناتا ہے، آدمی بناتا ہے. تو ورنہ ناقص رہ جاتا ہے. اگر صحبت نہ اٹھائے گا تو دین کا جو مزہ ہے، جو حلاوت ہے، وہ پا نہیں سکتا. اور کام بھی اللہ تعالیٰ نے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ جتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، جتنے بڑے بڑے مفسر اور محدث اور کون کون ہیں، جو بھی ہوئے فقیہ، وہ سب کے سب کسی نہ کسی ولی اللہ سے تعلق رکھتے تھے، بیت سے، انہیں سے اللہ نے کام لیا. اور جو تعلق نہیں رکھتے تھے ان کی تفسیریں بھی چھپیں، بڑا شورا بھی مچا کچھ دن تک، اس کے بعد وہ ایسے غائب ہوتے ہیں کہ کوئی پوچھتا بھی ان کی کہاں گئی وہ تفسیر اور کہاں گیا وہ تفسیر والا. اس لیے صحبت اہل اللہ کو غنیمت سمجھو. پڑھی ہاں، تھوڑا سا اور پڑھتی.
دعوت الی اللہ کی شرط. ایک شخص نے حکیم الامت سے پوچھا کہ ہم دعوت الی اللہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی کیا شرائط ہیں؟ فرمایا کہ اس کی
اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں، تبلیغ کرنا چاہتے ہیں.
فرمایا کہ اس کی شرائط بتاتا ہوں، اور پھر ایک قصہ سنایا اور اسی میں جواب دے دیا کہ ایک لڑکی نے اپنی ساس سے کہا کہ اماری اماں جب میرے بچہ پیدا ہو تو مجھ کو جگا دینا. کہا کیوں؟ کہا کہ مجھے بچے سے بہت پیار ہے، ایسا نہ ہو کہ نیند میں بچہ پیدا ہو جائے اور چارپائی سے نیچے گر جائے. تو ساس نے کہا کہ اری بیٹی، جب بچہ پیدا ہوگا تو اتنا درد اٹھے گا کہ تو ایسا زور سے چلائے گی کہ سارے محلے کو جگائے گی. حکیم الامت نے اس قصے کو بیان کر کے فرمایا کہ جب اللہ کی محبت کا اتنا درد پیدا ہو کہ کوئی تم کو ایک لاکھ نہیں 10 لاکھ ڈالر دے کہ آپ کو کیا چاہیے؟ چندہ چاہیے؟ یہ لو 10 لاکھ ڈالر. مکان چاہیے؟ یہ لو 20 لاکھ ڈالر کا شاندار بنگلہ بنا لو. آپ کو حسین لڑکیاں چاہیے؟ یہ لو 4 شادیوں کا کوٹا پورا کرتا ہوں. مگر تم یہ کام چھوڑ دو، اللہ کی محبت کا درد مت بیان کرو اور وہ بدھو میاں چکر میں آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ دعوت اللہ کے قابل نہیں. دعوت کا وہی وقت صحیح ہے جب دل میں درد پیدا ہو، جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں سارے محلے کو جگا دیتی ہے. صحیح حمل کی علامت یہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، ورنہ بعض اوقات آپریشن میں معلوم ہوا کہ گیس تھی، پیٹ میں رسولی یا کوئی اور چربی وغیرہ جم گئی تھی. سارے محلے میں ڈھول بج رہے تھے مگر جب چیرا تو کچھ بھی نہ نکلا. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا.
جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا.
اور بچے کی حیات کی کیا علامت ہے کہ جب پیدا ہوتے ہی رونے کی آواز آ جائے تو سمجھ لو کہ بچہ پیدا ہو گیا، اگر نہ روئے تو سمجھ لو مردہ ہے. تو جس انسان کو اللہ سے رونے کی توفیق نہ ہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق نہ ہو، آہ و زاری نصیب نہ ہو، تو سمجھ لو ابھی اس کو حیات نہیں ملی.
ابھی حضرت کا سنایا ہوا ایک لطیفہ یاد آ گیا اچانک، تو میں نے کہا حضرت نے فرمایا تھا جو بات یاد آتی ہے میں فوراً سنا دیتا ہوں. تو حضرت والا نے فرمایا تھا کہ ایک لڑکی تھی بہت خاموش رہتی تھی، شادی ہو کے گھر میں آئی تو ساتھ سے نہ بات کرے نہ کچھ کرے، بالکل خاموش. تو اس نے ایک دن ساس نے پوچھا ایک بیٹی خاموش کیوں رہتی ہے، کبھی کچھ بات چیت بھی کر لیا کر؟ اس نے کہا میری امی نے منع کیا ایک بات کیا کر. اس نے کہا کہ ارے بھائی چلو ٹھیک ہے، منع کیا ہو تو تھوڑی بہت تو بات کر لینی چاہیے. اچھا کہہ رہے اچھا کل کو کروں گی بات. جو اگلے دن آئی، جب کل آئی آ کے پوچھا کہ اماں اگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو تم مجھے دوسری شادی کر دے دو گی یا نہیں؟ تو اس نے ساس نے کہا اچھا تو خاموشی رہا. اچھا مجلس ختم ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.